نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہمارا مدنی چینل ایک باغ کی مانند ہے اور اس میں مختلف قسم کے گویا کے پھول ہیں اور وہ پھول کیا ہیں وہ مدنی چینل کے مختلف پروگرام ہیں۔ تو مدنی چینل کے باغ کا ایک بہت ہی پیارا پھول یعنی پروگرام دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کے سوالات کے انشاءاللہ عز و جل جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نور من نور اللہ سے کیا مطلب ہے اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟
ٹھیک ہے جی، نور من نور اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ لقب یا یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں
جی،
عربی جو ہے وہ جملہ ہے نور من نور اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نور کا نور، نور سے نور۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نوری بشر ہیں،
نوری بشر،
انسان بھی ہیں بشر ہیں
ٹھیک ہے،
مگر نوری بشر ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات سے بھی پہلے ہر چیز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا
جی۔
حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔
سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تو انبیاء میں سب سے آخری ہیں
ٹھیک
ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا لقب خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن در حقیقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے بھی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی، مخلوق کچھ بھی نہیں تھی، نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ جناب آسمان تھا نہ زمین تھا،
ساری کریشن سے پہلے،
ہر چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔
کیا بات،
اور اپنے نور سے جو ہے وہ پیدا فرمایا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے ایک نور۔
واہ،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی لیے صفت بھی بیان فرمائی گئی کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں
ٹھیک،
کہ دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ، یعنی دنیا یا مخلوق میں سب سے پہلے آپ کو پیدا فرمائے گئے، اس اعتبار سے آپ اول ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے آخر میں تشریف لائے تو اس اعتبار سے آپ آخر ہیں،
ایک ہی ذات
امت جو ہے وہ آخری امت ہے، آپ کی شریعت مطہرہ آخری شریعت ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا نور ہیں، اور اس کو قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا
جی
اللہ کی جانب سے اور ایک روشن کتاب آئی۔
سبحان،
تو روشن کتاب قرآن مجید، اور نور سے مراد مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔
سبحان،
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بشر تو ہیں، جگہ جگہ قرآن کے اندر کئی مقام پہ ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا جو ہے وہ بشر ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی ایک یہ صفت بھی ہے کہ آپ نوری بشر ہیں
ٹھیک۔
علماء نے اس کے اوپر کئی جو ہے وہ دلائل بھی بیان فرمائے جو قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی ذکر کی ہم نے اور قرآن مجید کی آیت بھی بیان کی، اور بڑی ہی پیاری یہاں پر جو ہے وہ ایک بات بھی ارشاد فرمائی کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بشر ہوئے اس لیے کہ جب وہ لوگوں کو احکامات بتائیں تو وہ لوگ بھی یہ سمجھ سکیں کہ دیکھیں یہ احکام کے اوپر یہ انبیاء بھی تو عمل کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو جب یہ انسان عمل کر سکتے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں، بطور انسان ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں،
ٹھیک،
ورنہ اگر فرشتے آتے تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ جناب یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو جو ہے وہ نور ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے،
ہمارے لیے قابل عمل،
ہمارے ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنس کو جنس کی طرف ہی بھیجا، یعنی انسان کو انسان کی طرف ہی جو ہے وہ بھیجا،
ٹھیک،
مگر اب اس انسان نے جو پیغامات لینے ہیں وہ نور سے لینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لینے ہیں،
ٹھیک،
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لینے کے لیے اس کے اندر وہ کچھ خصوصیات اور صفات ہونی چاہیے جو عام انسانوں سے جو ہے وہ جدا ہوں گی، ممتاز ہوں گے،
ٹھیک
ہے، علماء نے اس کی مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ انسانی جسم کے اندر، انسانی جسم میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کرلی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
ایک تو ہڈیاں سخت ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
ایک کرری ہڈیاں ہوتی ہیں جو چبائی جاتی ہیں، جانوروں کے گوشت میں بھی ہوتا ہے، مرغی کے اندر بھی کچھ کرری ہڈی ہوتی ہے جو چب جاتی ہے،
ابھی دکھا دیں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو،
دکھا بھی سکتے ہیں،
یہ جیسے ہمارے کان کی جو اس میں ہے یہ بھی کرری
ہے، تو کچھ نرم ہڈیاں ہیں اور کچھ سخت ہڈیاں، فرمایا کہ نرم ہڈیاں اس لیے ہیں کہ ڈائریکٹ سخت چیز یعنی ہڈیوں میں، یعنی گوشت اور جو ہڈی کا آپس میں جو تعلق ہے، بالکل ایک طرف نرم ہے گوشت اور ایک طرف سخت ہے، یہ آپس میں رابطہ ان کا جو ہے وہ جڑ نہیں سکتا،
اچھا ٹھیک،
تو درمیان میں وہ ایک چیز ہڈی لائی گئی کہ جس میں کچھ جو ہے وہ سختی ہے ہڈی کی طرف سے اور کچھ نرمی ہے گوشت کی طرف،
یہ واسطہ ہے،
یہ واسطہ ہے کہ گویا کہ وہ یہاں سے چیز لے کر ہڈیوں کی طرف جو ہے وہ منتقل جو ہے وہ کر رہی ہے، تو بلا تمثیل انبیاء کرام علیہم السلام وہ نوری بشر ہیں کہ بشر ہونے کے ناطے ان کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے تاکہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں وہ خصوصیات اور صفات رکھی، انہیں نور جو بنایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بالخصوص، کہ آپ کو وہ نوری بشر بنایا کہ آپ اس نور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے وہ پیغامات لینے کی جو ہے وہ طاقت و صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور وہ لے کر یہاں بشر کے انداز میں آگے جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، اور اس کا کئی دفعہ ظہور بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے آپ نے پورے کیے، زندگی کے اندر آپ نے شادی بھی کی، آپ نے جو ہے وہ کھانا بھی کھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی جو ہے وہ ہوئی، لیکن بھرپور معاشرتی زندگی گزاری، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو کئی مقامات پر ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی کئی دن جو ہے وہ فاقے سے رہے اور آپ پر کوئی کمزوری کا غلبہ جو ہے وہ نہ ہوا، بعض صحابہ نے آپ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہی کرنا شروع کر دیا کہ حضور جو ہے وہ بلا لگاتار جو ہے وہ بغیر سحر و افطار کے روزہ رکھے جا رہے ہیں، تو صحابہ تو حضور کے چاہنے والے ہوتے تھے، فوراً فالو کرنا شروع کر دیا، دوسرے تیسرے دن اس کے بعد جو ہے وہ نڈھال ہو گئے، گر گئے،
کمزوری آ گئی،
اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کرتے دیکھا تھا، اسی طرح ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا، فرمایا کہ تم میں سے ایوکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے،
سبحان اللہ،
یطعمنی ربی، کہ مجھے تو میرا رب جو ہے وہ پلاتا اور کھلاتا ہے، تو گویا کہ بیان کر دیا کہ ایک طرف تو میں تمہیں یہ بیان کر رہا ہوں، قرآن تمہیں بیان کر رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں،
جی،
مگر یہ کس کے لیے کال ہے، یہ کال کفار کے لیے تھا، ان کو بتانے کے لیے تھا
کہ
میں تمہاری طرح ہی انسان ہوں، کوئی اچھوتی چیز نہیں ہوں،
ٹھیک ہے،
میں تمہیں اللہ کا احکام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور ان احکامات میں خود عمل کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں کہ وہ قابل عمل ہیں، پوسیبل ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کون جو ہے وہ میری مثل ہو سکتا ہے، تو بیان احکام کے لیے، ان کو اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے وہ بشریت کا بیان تھا، اور یہاں پر نورانیت کا بیان اور خاص وصف کا بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ ایوکم مثلی، کون تم میرے مثل تم میں سے ہو سکتا ہے،
ماشاءاللہ، پہلا سوال مجھے تو بڑا مزہ آیا، سوال میں بھی مزہ آیا، جواب میں بھی مزہ آیا، لیکن بہرحال سلسلے میں ہمیں مزید کال شامل کرنی ہے، مزید سوالات لینے، آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں، تو اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے، جی
نقلی صدقہ جو ہے نا اس کے پیسے کٹے ہوئے ہیں اس سے گھر سجانا کہتا سجا سکتے ہیں شریک اور برہنمائی تمہاری.
ٹھیک ہے جی, مدنی صدقہ باکس گھر میں رکھا ہوا ہے اس سے گھر سجا سکتے ہیں.
نفلی صدقہ کسی بھی نیک کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے جو آپ نے اپنے طور پہ خود اپنا ذاتی نکالا ہے.
جی,
کسی اور نے آپ کو دیا ہے تو اس نے جس جگہ کے لیے دیا ہے, جہاں پہنچانے کے لیے دیا ہے, جہاں استعمال کے لیے دیا ہے, وہ وہیں پہنچائیں گے, وہ اپنی ذات میں یا کہیں, بلکہ اس سے ہٹ کے بھی کسی اور جگہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. مسجد کے لیے دیا ہے تو مسجد میں دینا ہوگا, دعوت اسلامی کے لیے دیا تو دعوت اسلامی کو دینا ہوگا, چراغاں کے لیے دیا ہے تو چراغاں میں ہی استعمال کرنا ہوگا. لیکن اپنا گھر کا جو ذاتی جو ہے وہ چندہ ہے جو آپ نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ اس میں ڈال رہے ہیں باکس میں, کہ اب اس کو نکال کر آپ آگے کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں گے, تو یہ نفلی صدقے کے اعتبار سے اس کا محمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں چراغاں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں.
مالک
ہیں, لیکن اور یہ بھی ثواب کا کام ہے. یعنی چراغاں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسلمان کا خوشی کا اظہار کرنا اور اس کے لیے چراغاں کرنا یہ بھی جائز ہے, اور اچھی نیتوں کے ساتھ باعث ثواب کام ہے کہ حضور کی آمد پر, حضور کی ولادت کے اوپر خوشی منا رہے ہیں, تو اس اعتبار سے گویا کہ وہ نفلی صدقہ ہی ہو رہا ہے. ہاں, البتہ اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ عمومی طور کے اوپر آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے جو صدقہ ہم نکالتے ہیں,
جی,
وہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مصرف میں نہیں لائیں گے بلکہ کسی اور کو جو ہے وہ دیں گے, مسجد کی صورت میں یا جناب جو ہے وہ مدرسے کی صورت میں یا کسی غریب کی صورت میں اس کو ہم دیں گے,
اپنے اور اپنے گھر کے علاوہ
کہیں اور خرچ کریں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ وہیں پر خرچ کیجئے. اور جشن ولادت کے لیے کبھی بھی ہم اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے تو صدقہ باکس میں سے پیسے نہیں نکالیں گے نا, تو جب اپنے بچے کے لیے نہیں نکالیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب یوم ولادت آ رہا ہے تو اس کی خوشی منانے کے لیے, اس کے چراغاں کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ مال میں سے الگ سے اور پیسے نکالیں اور وہ اس چیز کے اوپر خرچ کریں. صدقہ باکس کے پیسے بھی صدقہ کرتے ہوئے اس ماہ کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ایصال ثواب تحفہ نذرانے کے طور پر پیش کیے جا سکتے.
سبحان اللہ, اس سے آپ نے دونوں پہلو بیان کر دیے, جو فقہی پہلو حکم ہے اس کا وہ بھی بیان کیا, اور ایک اخلاقی طور پر ایک محبت کا جو ایک ضابطہ ہے وہ بھی بیان کیا کہ جب آپ ایک چیز کو الگ کر چکے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کو دیں گے. صدقہ باکس مفتی عموماً دعوت اسلامی کے رکھے جاتے ہیں گھروں میں جو ہے,
جی,
گھریلو صدقہ باکس, تو دعوت اسلامی کو دینا تو اب وہ دعوت اسلامی کو دے دیں, اگرچہ فقہ حکم مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اور جو بھی دیگر نیک کام کرنے ہیں وہ الگ سے اخراجات کریں, اللہ برکت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بھی سردیوں کا موسم ہے, نیچے کپڑوں کے اوپر لوگ کوٹ ویسکٹ جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں, تو کیا دوران نماز جیکٹ ویسکٹ کوٹ وغیرہ کے بٹن بند کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, اور کھلے رہے گا تو کیا صورت میں نماز ہو جائے گی؟
ٹھیک ہے جی.
جی دیکھیں, نماز کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو سب سے اچھی کیفیت اور حالت کے اندر ظاہر ہوں. جس طرح ہم معاشرے کے اندر کسی معزز لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں تو جس طرح ہم تیار ہوتے ہیں, جن باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں, وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھا انداز اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اختیار کرنا چاہیے, کہ اس کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ ہے. لیکن بہرحال اگر جو ہے وہ کوٹ یا آپ نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے یا جیکٹ پہنی ہوئی ہے یا اپر پہنا ہوا ہے اور اس کے آپ نے زب نہیں لگائی یا بٹن نہیں لگائے تو بھی نماز ہو جائے گی, نماز میں کراہت نہیں ہوگی. ہاں, بند کر لینا, خاص طور پہ جو کوٹ پہنا ہی بند کر کے جاتا ہے تو اسے بند کر کے نماز پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کھلا ہوا بھی ہے تو نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں.
اصل یہ ایک مسئلہ یوں بھی آتا ہے نا کہ وہ سنا ہوا ہے کہ جی اگر وہ گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں یا کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو نماز مقرئ تحریمی ہوگی, بعض تو کہتے ہیں کہ ہوگی نہیں, وہ کیا صورت؟
وہ جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ جبکہ انسان کا سینہ نظر آ رہا ہو, نیچے کچھ اور نہ پہنا,
یعنی جسم نظر آ رہا ہو,
جسم نظر آ رہا ہے, تو اب اس میں جو اوباشوں والا طریقہ ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے وہ جس طرح اوباش لوگ جو ہے وہ اپنا گریبان کھول کے پورا چل رہے ہوتے ہیں اور اندر سے جو ان کا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ جو کیفیت ہوگی, چونکہ وہ بدماشوں کا طریقہ ہے, اوباشوں کا طریقہ ہے, جو کہ بارگاہ الہی کے ہرگز لائق نہیں ہے, تو اس اعتبار سے وہ کراہت ہے. لیکن جب نیچے جو ہے وہ لباس پہنا ہوا ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, قمیص پہنی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو دوسرا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے بٹن کھلے ہوئے, تو اس کی وجہ سے حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, وہ سب کچھ ہمارے پاس تحریری سوالات بھی آئے, ٹیکسٹ میسیجز آئے, اور پہلا سوال لاہور سے ہے. میں اس میں تھوڑی وسعت کر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی لوگوں کے پاس سیم چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ موبائل ہے, چل موبائل تو پھر پتا چل جائے گا, پین ہے یا کاغذ ہے, جیسے سمپل کاغذ ہے یہ ہے, یا جناب ایک ہی جیسی چپلیں ہیں, جوتے ہیں, ایک ہی جیسا رومال ہے, ایک ہی جیسی چادر ہے, ایک ہی جیسا برقع ہے. تو اگر یہ مکس ہو جائے, اب جب اٹھایا تو اپنا سمجھ کے اٹھایا اور استعمال کر لیا, لیکن کسی نہ کسی انداز سے پتا چل گیا کہ یہ میرا تو نہیں ہے, یہ ہوا مکسنگ ہے, یعنی ہماری چیز جو تھی وہ کوئی اور لے گیا اور چوری کی نیت سے نہیں لے کے گیا اس معاملے میں, لیکن یہ ہو گیا حادثہ. تو اب وہ جو ہمارے پاس آ گیا ہے سامان, وہ ہم استعمال کریں گے نہیں کریں گے, اس کا کیا کریں گے؟
نہیں, اسے استعمال نہیں کر سکتے. جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ واقعی میری نہیں ہے, تو اب اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اب اس کے اندر ان لوگوں سے ہی رابطہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے, اور یا تو پھر ایکسچینج کر لیا جائے. یا اگر ایکسچینج مشکل ہے کہ جناب کسی جگہ ملاقات ہوئی تھی اور اب دوبارہ ملنا جو ہے وہ کافی, تو اب فون پہ کم از کم اجازت لے لی جائے کہ بھئی آپ کی چیز میرے پاس آ گئی, اگر میری آپ کے پاس آ گئی تو میں آپ کو استعمال کی اجازت دے دیتا ہوں, اور اگر آپ کی میرے پاس ہے تو میں اس کی اجازت مانگتا ہوں. تو یوں اجازت لے کر اسے استعمال,
یعنی اگر تین چار افراد ہیں, اگر تین چار افراد ہیں اور ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے اور اب وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہماری چیز,
یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اس میں سے جو ہماری چیز ہے ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ
ہبا کر دی,
تو یوں بھی جو ہے وہ ہو سکتا.
ٹھیک ہے, اگلا سوال مفتی صاحب ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اور جو زوجہ ہے وہ شوہر کا انتقال کے بعد چہرہ دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟
نکاح تو میاں بیوی میں سے کسی بھی ایک کے انتقال کی صورت کے اندر ٹوٹ جاتا ہے, البتہ نکاح کے بعض احکام عورت کے حق میں باقی رہتے ہیں, اسی وجہ سے اس کے اوپر عدت لازم آتی ہے جو کہ چار ماہ دس دن ہے, جبکہ عورت حاملہ نہ ہو. حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک جو ہے وہ عدت ہوتی ہے. تو بہرحال شوہر ہو یا بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, شوہر کے لیے بلا حائل عورت کے مردہ بدن کو چھونا جائز نہیں ہے, لیکن اس کے جنازے کو کندھا وغیرہ دینا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ شوہر بیچارے کو اس سے بھی دور کر دیتے ہیں کہ جناب جو غیر محرم تھے وہ تو کندھا دیں, لیکن یہ بیچارہ شوہر جو ہے وہ کندھا نہ دے.
تو ایسے معاملات ہیں کہ شریعت کا حکم تو یقیناً یہی ہے جو آپ نے بیان کیا, لیکن خاندانوں میں کچھ مطلب ایسے موقعوں پہ یوں کہہ لیں مفت کے مفتی صاحبان خواتین میں بھی موجود ہوتے ہیں اور جو ہے وہ مردوں میں بھی موجود ہوتے ہیں, جو یعنی بالکل منہ پھاڑ کے گویا کہ میں کہوں گا حکم شریعت کے نام پر ایسی الا بلا چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں اس بیچارے کا تو حق تلف ہو گیا, یعنی زوجہ ہے یا شوہر ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا نصیحت کریں گے آپ؟
قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ مت باندھو.
ٹھیک,
حکم شریعت بیان کرنا در حقیقت یہی ہے کہ آپ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے یا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور اگر یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, جو کہ واضح حرام کام ہے, اور احادیث مبارکہ میں اس کی سخت وعید جو ہے وہ بیان کی گئی. تو ایسے موقع کے اوپر دوسرے افراد کو چاہیے کہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں, اور بہرحال ان کی غلط فہمی بھی جو ہے وہ دور کر دی جائے بعد میں کسی عالم دین سے یا مفتی سے ان کی بات کرا کر کے, ایسا نہیں ہے, تاکہ کم از کم مزید آئندہ وہ اپنی اس غلط فہمی کو لوگوں تک پھیلاتے نہ رہے.
ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ قضا نمازیں جو ہیں یہ نفل کی جگہ پڑھی جا سکتی ہیں, اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ اگر قضا نماز چھپ کے پڑھنی چاہیے کیونکہ گناہ ہے, تو اب اگر جگہ ہی نہ ہو ایسی گھر وغیرہ میں کہیں پر کے چھپ کے پڑھ سکے, تو پھر کیا لوگوں کے سامنے پڑھے؟
قضا نماز نوافل کی جگہ پڑھ سکتے ہیں, بلکہ جس کے ذمے زیادہ قضا ہیں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نوافل کی جگہ اور سنن غیر موقعہ کی جگہ اپنی قضا نماز ادا کرے, تاکہ جلد از جلد اس پر جو لازم ہونے والی نمازیں ہیں اس سے بری ذمہ ہو سکے. جہاں تک چھپ کر پڑھنے کا تعلق ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کمرہ بند کر کے یا غار میں بیٹھ کے نماز پڑھیں, بلکہ در حقیقت اس میں یہ ہے کہ قضا کا اظہار نہ ہو. قضا کا اظہار کس طرح ہوگا کہ آپ اس وقت نماز پڑھیں گے جس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے.
ٹھیک,
تو اب دو صورتیں ہوں گی, کوئی صاحب آئیں گے, بھائی صاحب کس ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟
جی,
اس ٹائم تو نفل نہیں پڑھتے. آپ بولیں گے ارے بھائی صاحب میں تو قضا پڑھ رہا ہوں.
جی,
تو اب آپ خود جو ہے وہ بتائیں گے اسے میں قضا پڑھ رہا ہوں, یہ گناہ کا اظہار ہوگا, تو یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ پتا چلے گا, یا تو آپ خود بیان کریں گے, ورنہ کسی کو کیا پتا آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں سنت پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں کون سی پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اس میں اس طرح پڑھنے میں حرج نہیں ہے. ہاں, جیسے وتر ہے, اب اس کے اندر جب آپ تین رکعت آپ پڑھیں گے اور تین رکعت کے اندر آپ جو ہے وہ جناب جو ہے وہ تکبیر کہیں گے تو اب ہر ایک کو پتا لے گا کہ یار یہ مغرب کی نماز کے بعد یہ تین رکعت جو پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر حضرت ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں تو یہ وتری پڑھ رہے ہوں گے قضا، تو اس اعتبار سے گویا کہ اظہار پایا جائے، تو اس لیے وہاں پر فرمایا گیا کہ جب وتر کی قضا کریں تو تکبیر قنوت تو کہیں کہ تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، اللہ اکبر کہیں گے، لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں کہ تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تو گناہ کے اظہار سے بچنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو اختیار کریں۔
اسی میں مجھے جیسے فجر کے بعد یا عصر کے بعد پڑھنا،
جہاں جہاں بھی نفل کا مکروہ وقت ہے اسی طرح فجر سے پہلے بھی، کیا فجر کی نماز سے پہلے پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نفل نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے سوائے سنت فجر کی، اب اس وقت آپ پڑھیں گے تو لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بولیں گے، اسی طریقے سے جیسے آپ کسی اور ٹائم کے اندر تین رکعت والی نماز پڑھیں گے تو اب اگر کوئی ساتھ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی کاؤنٹنگ کر رہے رکعتوں کی تو ہو سکتا ہے کہ پوچھ لے گا یار یہ تم نے تین پہ سلام پھیر دیا، آپ بولیں گے نہیں تین پہ نہیں پھیرا،
اب تو ایسی کیفیت ہے نمازوں میں کہ اپنی نمازوں کی رکعتیں
یاد نہیں
یاد رکھنا پڑتی ہیں تو دوسرے کی کون گنے گا۔
ہاں تو یہ ایک میں نے صورت بیان کی کہ اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس وقت جو ہے وہ وہاں پر سامنے جو ہے وہ اس کے تین رکعت والی نماز ادا نہ کرے۔
کافی بریف جو ہے جوابات ہو گئے آپ کے، کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، کالز کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے سوال تو ہم شامل کر ہی رہے ہیں اور آپ ہی کے سوالات شامل کر رہے ہیں، باہر نیکسٹ کال دیجیے۔
مفتی صاحب سوال ایک یہ ہے کہ ایک تجارت کرنے والا کسی چیز کا تجارت کر رہا ہے اور اس کا کسی بروکر کے ذریعے بیچ میں کسی کے ذریعے سے وہ مال خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا بروکر کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ مثال کے طور پہ ایک کوئی بھی سامان کھلونا وغیرہ جس کی قیمت 50 روپے ہو تو سامنے سے بیچنے والے کو 55 روپے بتا کر 5 روپے اس سے کما لے، اس طرح کوئی سہولت ہے کیا؟ کیا ایسا کرنا اس کا جائز ہوگا؟
بروکر جو ہے وہ در حقیقت خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان نمائندگی کا کردار ادا کرتا ہے، مڈل مین ہے، خود جو ہے وہ بائر یا سیلر نہیں ہوتا، خود خریدنے والا یا بیچنے والا نہیں ہوتا۔ اگر اس نے 55 میں سودا کرایا تو یہ 55 ہی جو ہے وہ سیلر کو پے کرے گا،
ٹھیک،
یہ نہیں کر سکتا کہ 50 اس سے بات کر لی تھی کہ تمہارا مال 50 میں بکوا دوں گا اور 55 میں بکا تو 5 جیب میں رکھ لی، یہ نہیں ہو سکتا،
ٹھیک۔
ہاں اس کا جو کمیشن عرف کے مطابق بنتا ہے وہ اسے ملے گا، وہ جو بھی ہو مختلف مارکیٹ کے اعتبار سے اور مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، تو وہ اپنے کمیشن کا حقدار ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ جناب میں زیادہ نفع جو ہے وہ کما لوں اس طرح، تو پھر یہ اپنی انویسٹمنٹ کرے،
ٹھیک ہے،
رسک کے اوپر تھوڑا سا پیسے کو ذرا رکھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نفع اٹھائے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ اس مال کو خرید لے،
ٹھیک ہے،
اور نہ صرف خرید لے بلکہ خرید کر اپنے قبضے میں لے لے اگر وہ ایسا مال ہے کہ جو موویبل ہے،
ٹھیک،
ہاں اموویبل ہے جیسے پراپرٹی ہے تو اس میں قبضے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو موویبل ہے اس کے اوپر اپنی کسٹڈی میں لے لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آگے سودا کرے اور وہ سودا بھی اپنے نام سے کرے کہ ٹھیک ہے میں بیچ رہا ہوں،
ٹھیک۔
ہمارے ہاں اگر آپ پراپرٹی کی بھی بات کریں کہ اس میں قبضے والی چیز سے تو رعایت مل جاتی ہے، لیکن جب اسے آگے بیچا یا خریدا جاتا ہے، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ آگے بیچنے میں پھر جھوٹ کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، کسی اور کی شو کرتے ہیں،
نہیں اپنی شو نہیں کرتے، ہاں کسی اور کی جو ہے وہ شو کرتے ہیں، حالانکہ اب جب اگر آپ نے واقعی پیچھے سے خرید لیا ہے تو اب آپ آگے اسے جو ہے وہ شو کریں،
ٹھیک،
اور خاص طور پہ پراپرٹی وغیرہ کے اندر یہ زیادہ یوں ہوتا ہے کہ اس کی وہ ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ
جی
فائل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اب آپ نے رجسٹرار کے پاس یہ جو متعلقہ وہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ نے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں سے جو ہے وہ اتنے پیسے لیے ہیں، وصول کر لیے اور اسے یہ چیز بیچی،
جی
اب یہ کہہ کون رہا ہوتا ہے؟ تھرڈ پارٹی، حالانکہ خریدی بیچی کس نے ہے؟ اس ہم دونوں نے جو ہے وہ خریدی بیچی ہے، اچھا خریدی بیچی مثلا 55 کی ہے، وہاں اقرار کر رہے ہیں 50 کا، تو یہ جو ہے وہ جھوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا بے حد ضروری ہے،
ٹھیک ہے۔ مجھ سے انہوں نے جو ایک بات پوچھی کہ 50 کی چیز لے کر آگے 55 کی بیچ دیتا ہوں، تو کیا یہ یوں کر سکتے ہیں کہ جو بیچنے والا ہے اس سے کہیں، مثال کے طور پہ پیالہ ہے، اس سے کہیں ٹھیک ہے جی یہ 55 روپے کی بکواؤں گا میں، لیکن 5 روپے کمیشن لوں گا، تو ایسی صورت میں اجازت ہوگی؟
نہیں، اس میں یہی ہے کہ کمیشن جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز 55 کی نہ بکے، 50 की ही बिके या 51 की बिके तो फिर ये कमीशन कैसा लेंगे?
सही,
तो बचे ही नहीं। तो कमीशन हमेशा जो भी होता है, कमीशन या पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज के एतबार से होता है कि शरीयत मुतहरा इस बात का ख्याल रखती है कि उसको लॉस ना हो। परसेंटेज के एतबार से अप एंड डाउन तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही महरूम हो जाए उससे कि जनाब उसे कुछ भी जो है वो ना मिले, नंबर एक। नंबर दो ये कि कमीशन जो है वो मार्केट के मुताबिक होना ब्रोकर का जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि मार्केट में 2% चल रहा हो और आपस में ये दोनों 4% का बैठे होंगे, ठीक है भाई मैं तुम्हारा बिकवा देता हूँ, मैं बहुत जाना पहचाना माना वजह ब्रोकर हूँ, मैं तुम्हारा माल बिकवा दूंगा और मैं लेकिन 4% लूंगा, ये जायज नहीं है। बल्कि कमीशन का मार्केट के मुताबिक ही लेना देना दोनों पर जरूरी है,
ठीक है। और परसेंटेज में तय करता हूं, उम्मीद तौर पर तय करना है।
जी
ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए।
जी मैंने ये घर पर मिर्च वगैरह लगाया, ये जायज है नहीं जायज है? मिर्च वगैरह लगाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आमद पर खुशी पर, मैंने ये बत्तियां नहीं है चरागाह है मिर्च वाला बत्ती है वो लगाया है।
ठीक है जी, मुफ्ती अब लाइटों की एक किस्म है जिसे मिर्चे कहते हैं हमारे यहाँ, कराची में भी कहते हैं, शायद दीगर जगह पर भी कहते हो, तो इन्होंने चरागा किया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद की खुशी में चरागा करना, खुशी का इजहार करना, घर को जो है वो सजाना बिल्कुल जायज है, बल्कि अच्छी नीयतों के साथ सवाब का काम है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इस हवाले से कई अहादीस तय्यबा भी मिलती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत तय्यबा हुई तो उस वक्त जो है वो काफी जो है वो इस तरह के वाकयात पेश आए जो कि एक नॉर्मल से हट कर थे।
जी
जैसा कि अहादीस में ये भी आता है कि सीरत की किताबों में कि आप अलैहिस्सलाम के पैदाइश के वक्त 3 झंडे जो है वो लगाए गए, तो बिल्कुल झंडे लगाने में और चरागाह करने में कोई हरज नहीं है, शरान जायज और मुस्तहसन काम है।
ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए।
मैंने ना एक सवाल पूछना था, ये कहते हैं कि अल्लाह को हाजर नाजर जानना, ये क्या कुफ्रिय कलमात में आता है?
ठीक है जी, मुफ्ती साहब से जवाब लेते हैं।
कई मकामात पर खास तौर पे जब कसम उठवाते हैं
जी,
या अदालतों के अंदर जब इस तरह की कसम खाते हैं या और किसी फैसले वगैरह में, तो लोग इस तरह के जुमलों के साथ कसम खिलवाते हैं कि भाई ये कहो के अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर मैं ये कहता हूँ, हालांकि ये जुमला हरगिज दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है लेकिन जगह से पाक है,
ठीक है।
हाजिर उस शख्स को कहा जाता है जो किसी जगह में हाजिर हो,
ठीक है।
और नाजिर के माना देखने वाला, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बसीर है
जी,
लेकिन नाजिर का लफ्ज, बसीर का माना भी देखने वाले, लेकिन नाजिर का लफ्ज जो है वो आंखों से देखने वाले के लिए अमूमन ताबीर किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से पाक है
जी,
क्योंकि वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, हर चीज उसकी मोहताज है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, इसलिए वो जिस्म से, जगह से, जमाने से, मकान से, सब चीजों से पाक है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। बाज़ उलमा ने इसे कुफ्र भी करार दिया है, लेकिन अगर किसी ने उस अकीदे के तौर पर नहीं कहा
तो
कुफ्र का हुक्म नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये कहना जायज नहीं है, इससे बचना जरूरी है। बाज लोगों को यहीं से वसवसा होता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब हाजिर और नाजिर कहा जाए तो वो ये समझते हैं कि जनाब ये तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, हालांकि ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ही नहीं है।
ठीक है, ये अल्फाज अल्लाह के लिए जायज,
अल्लाह के लिए जायज ही नहीं है, जो अल्फाज अल्लाह के लिए कहना जायज नहीं है वो अल्लाह की सिफत कैसे हो सकती है?
ठीक है,
तो अल्लाह तबारक व तआला किसी जगह में आने से पाक है,
ठीक,
वो तो जगह से पाक है, जब ये जगह कुछ भी नहीं थी वो जब भी था,
सुभान अल्लाह,
है?
और जब नहीं होगी जब भी होगी,
जब नहीं होगी जब भी होगा, तो अल्लाह तबारक ताला मकान से पाक है, आंखों से, जिस्म से, जिस्मानियत से, सब चीजों से पाक है, तो ये अल्लाह तबारक व ताला की सिफात नहीं है, बल्कि ये दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ही सिफात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हाजिर और नाजिर बनाया कि आप अपनी कब्र मुनव्वर से बैठे हुए तमाम दुनिया को मुलाहिजा फरमा रहे हैं और जहाँ चाहें आप आ जा सकते हैं।
ठीक है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मौज़म दीनी अफराद जो हैं जिनकी दीनी तौर पे ताज़ीम की जाती है, इनके बारे में जब जबान से अल्फाज निकले तो उस पर गौर व फिक्र कर लें कि हम जो जिस शख्सियत के बारे में, जिस जात के बारे में ये अल्फाज अदा कर रहे हैं, आया कि ये उस जात के लायक है या नहीं है। अगली कॉल दीजिए।
मेरा नाम इरशाद अत्तारी है और पंजाब गुजरावाला से मैं रहा हूँ। मेरा سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گئے فوت ہو گئے تو اس کی نمازوں کا جو فدیہ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جس شریف فقیر کو ہم فدیہ دیں گے پہلے کہ اس کو راضی کریں گے جس طرح کے گندم کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی سلسلہ کار مجھے رہنمائی فرما دے، اگر کسی کی نمازیں زیادہ ہیں 20 سال کی 30 سال کی، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دے.
ٹھیک ہے. مرحومین کے لیے جو ہے وہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے ان کے پسماندگان کی جانب سے، وارثین کی جانب سے، کہ وہ اپنے مرحوم کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. نمازوں اور روزوں کا فدیہ اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ ہر ایک نماز اور ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار مستحق کے زکوٰۃ شخص کو دی جاتی ہے. تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے کے سبب ان کے ان نمازوں اور گناہ اور جو روزے ہیں اس کے گناہ معاف فرما دے. تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے آپ کو نوازا ہے، اگر تمام ورثاء بالغ ہیں اور تمام جو ہے وہ راضی ہیں تو مال ترکہ میں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر تمام ورثاء راضی نہیں ہیں تو کوئی ایک وارث اگر اپنے مال سے کرنا چاہے تو وہ اپنے مال میں سے بھی کر سکتا ہے. اب اس میں نمازوں کا حساب لگا لیں اور اس کو ملٹی پلائی جو ہے وہ آپ کر لیں صدقہ فطر کی مقدار کے ساتھ. اب اگر بہت زیادہ بن جائے اور اتنا مال جو ہے وہ نہ ہو تو اس صورت میں یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ مال کی ایک مخصوص مقدار لے لی جائے اور اس کے ذریعے سے فدیہ ادا کیا جائے. اس طرح کہ مثال کے طور پہ کسی شخص کے اوپر 1,00,000 روپے کا فدیہ جو ہے وہ بنتا ہے اس کی نمازوں کا، لیکن جو شخص ادا کرنے والا ہے اس کے پاس 10,000 روپے ہیں،
صحیح،
تو وہ ان 10,000 وہ شریف فقیر جو مستحق زکات ہے اسے بتا دے کہ میں نے اپنے مرحوم کا ہیلا کروانا ہے فدیے کا، میں آپ کو دوں گا، آپ پھر مجھے واپس کر دیجیے گا، میری ملک میں دے دیجیے گا، اسی طرح میں آپ کے ساتھ 10 بار کروں گا اور آخر میں میں آپ کو ہی جو ہے وہ دے دوں گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ پیسے تو آپ کو مل جائیں گے اور میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میرے مرحوم کا فدیہ بھی ادا ہو جائے
اور ہر بار مل کرتا رہے گا
تو اب یہ یوں کہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے مرحوم فلاں کے فدیے میں آپ کو یہ ادا کیا، وہ اس پہ قبضہ کر لے اور پھر وہ واپس اس کو دے دے کہ ہم میں نے آپ کو یہ چیز گفٹ کی. پھر یہ دوبارہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے مرحوم کے جو ہے وہ فدیے میں آپ کو یہ دیا، اور وہ پھر کہے کہ میں نے آپ کو جو ہے وہ گفٹ کی قبضہ کرنے کے بعد. تو یوں گویا اگر 1,00,000 کرنا ہے تو اگر 10,000 کو آپ نے 10 بار یوں لوٹ پھیر کیا تو گویا کہ 1,00,000 روپے آپ نے جو ہے وہ شریف فقیر کو ادا کر دی اپنے مرحوم کا فدیہ. آخر میں آپ سارے ہی پیسے جو ہے وہ اس فقیر مستحق زکات کو دے دیں.
ٹھیک ہے. صرف نماز اور روزوں کا مسئلہ آپ نے بیان کیا، ایک ہمارے پاس ٹیکسٹ میسج بھی آیا ہوا. ٹیکسٹ میسج یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا اس کی قربانی کے بدلے ایک بکری کی قیمت دیں گے، اور اگر قیمت دیں گے تو کب سے تعین ہوگا، جس سال اس نے قربانی نہیں کی تھی جب سے یا اس سال سے، اور یہ رقم کس کو دی جائے گی؟
لیکن قربانی جو اس شخص نے جو ہے وہ نہیں دی تو اب اس کی دو صورتیں، اول ایک تو یہ کہ اس نے پھر وصیت کی،
ٹھیک ہے،
کہ بھائی میری اتنی قربانیاں باقی ہیں، آپ یہ میری قربانی جو ہے وہ ادا کر دیجئے گا. تو اس صورت کے اندر تو وہ وصیت اگر تہائی مال سے پوری ہو رہی ہے تو ورثہ پر لازم ہے کہ اس کو پورا کریں،
ٹھیک ہے،
اور وہ شرعی فقیر مستحق کے زکات کو دیں. اور اگر جو ہے وہ وصیت نہیں کی تو پھر ورثہ با اختیار ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، ساری ادا کریں یا تھوڑی ادا کریں، جتنی بھی قربانیاں بنتی ہیں. بہرحال قربانی جب قضا ہو جائے تو اس کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری جو کہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو،
ٹھیک،
اس کو جو ہے وہ صدقہ کرنا یا اس کی قیمت تصدق کرنا لازم ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ جس پر لازم تھا وہ تو انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے اس کے ورثہ دینا چاہیں تو اتنی ہی مقدار جو ہے وہ شرعی فقیر مستحق زکات کو ادا کر دیں.
ٹھیک ہے. مجھ سے ایک ہمارے پاس ٹیکسٹ میسج ہے کہ کیا عدت کے بعد، اس میں مبوسط کر کے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ عدت کے بعد باہر نکلنا ضروری ہے، اور کیا عدت کے بعد شوہر کی قبر پہ جا سکتے ہیں یا نہیں؟
عدت کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عدت گزارنا
جی
اور عدت کا گزر جانا، دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی عورت اصل میں عدت گزاری نہیں جاتی، عدت تو خود ہی گزر جاتی ہے، کیونکہ عدت وہ مخصوص ایام ہیں جو کہ شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد جو ہے وہ عورت کے ذمے میں لازم ہوتے ہیں کہ وہ ان ایام کے اندر شریعت مطہرہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کی پاسداری کرے،
ٹھیک،
اور یہ جو کام منع کیے گئے وہ نہ کرے. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، زینت اختیار نہ کرے، کسی اور سے نکاح نہ کرے
جی.
تو اب اگر کوئی عورت ان پابندیوں کو اختیار نہیں کرتی تو بھی بہرحال عدت تو گزر جائے گی، کہ وہ تو مخصوص ایام ہے، وہ دن ایام گزر گئے،
وقت تو گزر گئی،
پابندیوں کو فالو نہیں کیا تو گناہگار ہوگی، توبہ جی. لازم ہوگی. بہرحال عورت کی وہ پابندیاں اس ٹائم تک تھی، لیکن پابندی ہٹنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ باہر نکل کے اس پابندی کو ختم کریں گے، ایسا نہیں. پر وہ وقت مقررہ گزر گیا تو وہ پابندیاں ختم ہو گئیں، اس کے بعد وہ چیزیں جو عدت کی وجہ سے آپ پر جو ہے وہ منع تھی وہ جائز ہو گئیں، آپ شریعت آپ مطابق جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اب ضرورتاً جا سکتے ہیں، لیکن عدت گزار ختم کرنے کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ گھر سے باہر ایک قدم نکالیں گے یا جناب جو ہے وہ سسرال سے عورت کو میکے جو ہے وہ لے کر جائیں گے، تو ان سب باتوں کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. ہاں ایک اس طور پر کہ بھائی اتنا ٹائم ہو گیا، 4 ماہ 10 دن ہو گئے، یہ اپنے گھر میں ہی تھی، چلو اب تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ ماحول تبدیل ہو تو چلیں، کوئی ایک جو ہے وہ بہن اپنے گھر لے گئی یا کوئی بھائی اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنی بہن کو لے گیا جو عدت گزار رہی تھی، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس کو عدت ختم کرنے کے لیے ضروری سمجھے جائے، یہ ضروری نہیں ہے.
اور وہ جانا آنا جو ہے وہاں پہ شوہر کی قبر،
شوہر کی قبر پر، تو شوہر کی قبر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، تو عورتوں کو قبرستان جانا بلکہ مزارات پہ جانا منع ہے، تو شوہر کی قبر پہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں.
ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی
سر، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ سید کرانا ایک ہور چیز ہے، شاہ جی ایک چیز ہو رہے، اس میں تھوڑا جا کی فرق ہے گا، یا دونوں چیزاں ایک ہی نے یا تھوڑا فرق آ رہا ہے سید کرانے چاہے شاہ صاحب دے کی فرق ہے گا گزارش؟
اچھا جی،
سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہا جاتا ہے،
امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں انہیں سید جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لہذا وہی سید ہیں. اب انہیں کسی جگہ پہ سید کہا جاتا ہے، کسی جگہ پہ حبیب کہا جاتا ہے، کسی جگہ پر انہیں شاہ کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر کوئی اور لفظ سے انہیں تعبیر کیا جاتا ہو، لیکن ہم نے تعریف آپ کو جو ہے وہ بیان کر دی. اب اس کے الفاظ مختلف جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اب بعض جگہوں کے اوپر شاہ بھی کہہ دیا جاتا ہے سید کو ہی
جی،
اور بعض جگہوں کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے کہ شاہ الگ کوئی برادری ہو اور سید کے لیے وہاں پر کوئی اور لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہو، تو اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ یہ لفظ ہے. عمومی طور پہ جب آپ قبیلے کے اعتبار سے بات کریں تو وہ پھر جو قبیلہ ہے یہ وہ قریش کا قبیلہ ہے، اور قریش کے قبیلے میں بھی آگے بنو ہاشم کا خاندان ہے، لیکن بنو ہاشم کا خاندان جیسے قریش کا قبیلہ وسیع ہے، بنو ہاشم کا خاندان پھر اس سے آگے جو ہے وہ مختص ہوتا ہے کہ وہ مخصوص افراد ہیں، پھر اس سے آگے آگے سید جو ہے وہ اور زیادہ مخصوص ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے جو یہ دو شہزادے ہیں ان کی اولاد سید ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی اولادیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر ازواج سے ہوئیں تو وہ سید ان معنوں میں نہیں ہے. ہاں ویسے سید بمعنی سردار، وہ ہمارے سردار ہیں.
ٹھیک ہے، امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو. اگلی کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجئے.
میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں جو چندہ ہوتا ہے اس سے مسجد کا چراغاں کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی،
چندہ کہیں بھی ہو اس کا تعلق عرف پر کافی حد تک ہوتا ہے کہ اس کے استعمالات اور اختیارات کس حد تک عرف میں ہیں، چندہ دینے والے اس کو کس حد تک سمجھتے ہیں. تو اب اس کا تعلق بھی عرف پر ہی ہے کہ اگر معلوم ہے چندہ دینے والوں کو کہ ہماری مسجد کے اندر جو چندہ ہوتا ہے اس سے مسجد کے یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے اس مسجد کے پیسوں سے چراغاں کرنا بھی جائز ہے ایک معروف مقدار میں رہ کر. لیکن بعض جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بڑے جو بھی ایونٹس آتے ہیں وہاں پہ الگ سے چندہ کیا جاتا ہے
جی،
کہ جناب عید میلاد النبی کا چندہ کیا جا رہا ہے اس میں تعاون فرمائیں
جی،
تو یا جشن ولادت کے چراغاں کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، یا گیارہویں شریف کے لیے کیا جا رہا ہے، یا شب برات کے لیے کیا جا رہا ہے، یا شب قدر کے لیے کیا جا رہا ہے، یا ختم قرآن کے لیے کیا جا رہا ہے. تو جہاں اس طرح کا معروف ہے تو وہاں پر اس طرح کا چندہ کرنا ہی اس بات کا واضح اعلان ہے کہ وہاں پر مسجد کا چندہ ان کاموں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر ان کاموں کے لیے الگ سے ہی چندہ کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو مسجد کا جمعے کا چندہ یا اور دیگر محلے کا چندہ ہے وہ ان کاموں میں پھر استعمال نہیں کر سکتے. اور جہاں ایسا نہیں ہے
جی،
وہاں عرف ہے کہ بھائی لوگ جو مسجد کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، جمعے میں ڈال دیتے ہیں، وہاں پر مسجد یہ سارے کام انہی پیسوں سے کرتی ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہی ہے،
ٹھیک،
تو وہاں پر کرنے میں حرج.
اگر کسی مسجد میں اس طریقے کا کچھ عبارت لگی ہوئی ہے کہ جی جو بھی چندہ ہوتا ہے اسی سے مسجد کے سارے کام، ساری محافل وغیرہ کی جاتی ہیں، ایک مجموعی چندہ ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے، لیکن جیسے ایونٹ آتا ہے تو اس ایونٹ کا تذکرہ کر کے بھی چندہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ربیع الشریف آ رہا ہے تو جی محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں ہم، تو اس کے اخراجات ہیں تو آپ تعاون فرمائیں، لیکن بینر یہ لگا ہوا ہے کہ جو بھی چندہ کیا جائے گا وہ مسجد سے متعلق تمام ہی کاموں میں خرچ ہوگا، ایون جو محفل ہوگی یا چراغا ہوگا یا مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوگی اس میں بھی.
اب دار و مدار اس پر یہ کہ لوگ اس لکھے ہوئے کو کتنا پڑھ اور سمجھ رہے ہیں نا،
ٹھیک ہے،
یہ کہ یعنی اصل دار و مدار لوگوں کے ہم نے عرف پہ جب رکھ دیا،
ٹھیک،
تو اگر واقعی لوگوں کو واضح ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ یوں بھی کرتے ہیں اور یوں بھی کرتے ہیں اور دونوں چندوں سے مکس ہی جو ہے وہ کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے وہ کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے یا مسجد کے سارے کاموں میں لکھا ہوا ہے آگے وضاحت محافل کی نہیں ہے تو سارے کاموں سے کوئی محفل کو نہیں سمجھے گا،
ٹھیک،
وہ مسجد کے بقیہ سارے کاموں کو جو ہے وہ سمجھے گا،
ٹھیک،
تو دار و مدار لوگوں کے اس پر بھی کہ وہ اس بات سے سمجھ کے آ رہے ہیں،
ٹھیک.
اب اس طرح ہو کہ جناب وہاں چندے میں اعلان بھی کیا جاتا ہے، گلک پہ تو آپ نے لکھ کے لگایا ہوا لیکن جمعے میں جو جھولی چل رہی ہے اس میں کسی کو کیا پتا، کوئی مسجد کے لیے پیسے دے رہا ہے وہ تو آپ کو،
ٹھیک،
وہاں پہ اعلان بھی نہیں ہو رہا آپ کا کہ جناب یہ کس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، اور ایک عرف یہ ہے کہ جب اس طرح کا چندہ کیا جاتا ہے تو اس میں محافل مراد نہیں ہوتی، تو پھر وہاں پر اس کے مطابق عمل ہوگا. تو بہرحال دار و مدار عرف پر ہے اور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال نکلتی ہے.
مفتی صاحب نے کافی بریف جو ہے جواب ارشاد فرما دیا ہے، اور مزید اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں بالخصوص اگر آپ کسی بھی طرح کا چندہ اکٹھا کرتے ہیں، چندہ جمع کرتے ہیں، چاہے مدرسے سے متعلق ہو، چاہے مسجد سے متعلق ہو، چاہے کسی اور نیک کام سے متعلق ہو، تو ایک کتاب سجیسٹ کر دیتا ہوں آپ کو، مکتبۃ المدینہ نے چھاپی امیر اہل سنت کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب، تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، امید ہے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، جو سمجھ میں نہیں آئے تو کسی قابل علماء اہل سنت سے دارالفتاء اہل سنت میں تشریف لا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے جی.
میرا سوال یہ ہے کہ ٹرین میں بعض اوقات نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے اور قبلے کے تعین کا بھی نہیں پتا ہوتا، اگر اس کا اندازہ بھی لگا لیں پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، آیا اس صورت میں سیٹ پر بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھنا درست ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے جی.
چلتی ٹرین کے اندر نماز فرض اور واجب اور سنت فجر یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں وقت جاتا ہو تو پھر پڑھ لیں، اور پڑھنے میں حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ کھڑے ہو کر پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھیں، قبلے کا کنفرم نہ ہو تو تحری کریں، غالب گمان کریں کہ کس طرف قبلہ ہوگا. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں غروب کی جانب، مغرب کی جانب قبلہ ہے، تو اب اگر آپ ایسے وقت میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں کہ سورج آپ کو دکھ رہا ہے اس طرف غروب ہو رہا ہے تو اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نماز کے قبلے کا تعین کر سکتے ہیں. تو اس طرح حتی الامکان کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر پڑھیں اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں چکر آنے کا اندیشہ ہے تو پھر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی جگہ بھی نہ ہو، بس اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ بھی جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر بہرحال جس طرح ممکن ہو اس طرح ادا کر لیں. بہرحال چلتی ٹرین میں آپ چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں یا سیٹ پر بیٹھ کر پڑھیں، دونوں ہی صورتوں میں اس نماز کو بعد میں دہرانا لازم ہوگا. جب آپ ٹرین سے نیچے اتریں گے تو آپ کو یہ نماز دہرانی ہوگی. اس وقت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہے وہ لگ جائے گی اور بندہ نماز قضا کرنے کے گناہ سے بچ جائے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ میلاد نام رکھنا لڑکے کا کیسا ہے؟ ارشاد فرمائے جزاک اللہ.
ٹھیک ہے جی.
میلاد نام رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں جو ہلال کے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ مسجد میں بندہ کام کروا سکتا ہے یا مدرسے میں دے سکتا ہے؟ نہیں.
اللہ اکبر. جی
اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے. مال حرام دینی کاموں میں یا نیک کاموں میں لگانا ہی نہیں چاہیے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوگا، بلکہ بعض چیزوں میں تو اگر مال حرام سے صدقہ بندہ جو ہے وہ کرے ثواب کی نیت سے تو اس پہ حکم کفر بھی علماء نے وہ بیان
کیا ہے.
تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ مال حرام کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں.
ٹھیک ہے.
بعض صورتوں کے اندر جس سے لیا اسے واپس کرنا واجب ہوتا ہے, کسی کا مال چوری گیا تو اسی کو ہی دوڑانا ہو, کسی سے زبردستی چھینا ہے اسی کو واپس لوٹانا ہوگا. اب آپ آگے صدقہ و خیرات کرتے رہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ الٹا آپ کے گناہ اور بڑھتے رہیں گے. تو لہٰذا اس کو ہی دیں. ہاں جس صورت کے اندر اس کا شرعی اعتبار سے تصدق لازم ہو تو اس صورت میں بھی مسجد مدرسے میں نہیں لگا سکتے, بلکہ وہ شرعی فقیر جو مستحق کے زکات ہے اسے دیں گے, اور اس میں بھی ثواب کی نیت نہیں کریں گے بلکہ یہ نیت کریں گے کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس مال کو اپنی ملک سے اس طرح نکالوں کہ اس کو دے دوں.
ٹھیک,
تو یہاں پر اپنی ملکیت سے اپنے آپ سے اس مال حرام کو دور کرنے کی نیت سے جو ہے وہ
اس سے چھٹکارا حاصل کرے,
زکات کو دے کر چھٹکارا حاصل کرے, اس میں بھی ثواب کی نیت ہرگز نہ کرے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نورانی اور روحانی طور پر حاضر ناظر یا جسمانی طور پر بھی؟
ٹھیک ہے,
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نورانی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر ہر اعتبار سے حاضر و ناظر ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مشہور حدیث پاک ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں ہے کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام پر جو موت آتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ آتی ہے, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ عطا فرما دی جاتی ہے, اور وہ اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کے اس دنیا میں حیات وصال ظاہری سے پہلے جو ہے وہ حیات تھے. تو بالکل وہ اپنی حیات ظاہری کے ساتھ جسمانی اعتبار سے جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں, ان پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں.
لیکن اس سے ہمیں تو نظر نہیں آتا.
ہمیں جو چیز نظر نہ آئے وہ ہو نہ, یہ درست نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو خودبین سے نظر آ جاتی ہیں, دوربین سے نظر آ جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے جب وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہے, لیکن اگر نظر نہ بھی آئے اور کوئی وہ دیکھنے والا بتائے کہ ہیں تو ہم اس کی بات پر بھی اعتماد کر لیتے ہیں. تو وہ یہ کہ ہر چیز کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ ہونی چاہیے, جیسے خودبین والی چیز کو دیکھنے کے لیے خودبین والی آنکھ جو ہے وہ چاہیے, تو اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے.
ٹھیک ہے, بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی چاہیے. اللہ عز و جل ہماری بصارت کو بھی محفوظ رکھے اور بصیرت بھی عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ فرض نماز جو ہوتا ہے امام صاحب پڑھاتے ہیں, اس میں اگر امام صاحب رکو میں ہیں, میں لیٹ سے پہنچا اور رکو میں نیت باندھے مت امام صاحب نے کھڑا ہو گیا, پھر میں نے جھکا رکو میں گیا, تو کیا میری پورا رکعت نماز ہو جائے گی یا نماز دہرانی ہوگی یا سجدہ سہو لازم ہوگا؟
ٹھیک ہے جی, مفتی صاحب
جی, جب آپ جو ہے وہ نماز میں شامل ہوئے, آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی, لیکن آپ کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے, رکوع میں پہنچنے سے مراد یہ کہ آپ اتنا بھی نہ جھکے کہ ہاتھ بڑھاتے تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے, اس سے پہلے ہی امام جو ہے وہ کھڑا ہو گئے.
جی,
تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کو یہ رکعت نہیں ملی, لیکن نماز آپ کی فاسد نہیں ہوئی, بلکہ آپ جو ہے وہ کھڑے رہیں, یا اگر اس کے بعد بھی ایک ہوتا ہے کہ بندہ اس میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ چلے ہی جاتا ہے رکو میں, تو پلٹ آئیں, اور پلٹ آ کے امام کے ساتھ آپ پھر قومے میں اور آگے تمام ارکان جو ہے وہ ادا کریں, اور یہ رکعت آپ کو شامل نہیں ہوئی, یہ رکعت آپ کو نہیں ملی, آپ کو یہ رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ادا کرنی ہوگی, اور اس کی وجہ سے آپ پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے مفتی, ایک سوال ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت ملی, اب بقیہ جو تین رکعتیں ادا کرنی ہے تو اس میں جب ہم قعدہ کریں گے تو دوسری رکعت میں کریں گے یا تیسری رکعت میں کریں گے؟
جی, اس کا بہتر اور سنت طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نے جب امام کے ساتھ ایک پڑھ لی تو اب ایک اپنی پڑھیں.
ٹھیک ہے,
یہ امام والی اور آپ والی مل کے دو ہو گئیں, اب قعدہ کریں آپ.
ٹھیک ہے,
اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں, اس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں, اور پھر اب قعدہ نہ کریں بلکہ اب چوتھی کے لیے کھڑے ہوں اور اس میں فقط سورہ فاتحہ پڑھیں اور نماز مکمل کر لیں. تو یہ اس طرح بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے اس کے برعکس کیا کہ اس نے امام والی کو الگ کر دیا اور اس کے بعد دو پڑھ کے پھر اس نے قعدہ کیا, تو اس صورت کے اندر بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا,
چاہے ارادتن کیا ہو چاہے
جی چاہے جو ہے وہ ارادتن کیا ہو یا بھول کر.
ٹھیک ہے, تو اذان کا جواب دینے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کسی پر غسل وغیرہ فرض ہو تو وہ اذان کا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟
اذان کا جواب زبان سے جو دیا جاتا ہے وہ ذکر اللہ ہے، تو لہٰذا وہ کوئی بھی شخص دے سکتا ہے، چاہے وہ بے وضو ہو یا بے غسل ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہو، وہ بھی اذان کا جواب دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ عزوز، بہت پیارے پیارے سوالات، ان معنوں میں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سوالات کے ذریعے سے، سوال جو ہے وہ آدھا علم بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی